کہتے ہیں کہ یہ راہ کے ایجنٹوں نے کاروائی کرائی انڈیا والوں نے کرائی اس کے لیے الزام لینے کے لیے وہ تیار ہیں. بہرحال یہ ایک ضمنی بات ہی میں نے رکھی ہے. سپاہ صحابہ کے پروگرام کے دو حصے، ایک ہے ناموس صحابہ کا تحفظ اور دوسرا ہے غلبہ اسلام. اسلام کا غلبہ صحابہ کی ناموس کے تحفظ سے ہوا. ایک دو باتیں الگ کر کے آگے چلتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کے لیے تشریف لائے. قرآن پاک میں اس کا ارشاد ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. پوری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ، اے میرے پیغمبر یہی تیرا حق ہے. قرآن پاک کی آیت کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بدھ مت ہے، اور اس دور میں آتش پرست مجوسی تھے، ان تمام پر اسلام کا غلبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہے. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کا یہ غلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع تو ہوا، اختتام تک نہیں پہنچا. اسلام کا غلبہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دور میں شروع کیا. کیسے؟ کہ مدینہ منورہ کی ریاست سے اسلام کا آغاز ہوا اور مراکش اور اردن تک اسلام کو غلبہ ملا رسول اللہ کے دور. لیکن دنیا کی دو بڑی قوتیں قیصر و کسرا، قیصر اور کسرا، ایران اور روم، ان دونوں کا خاتمہ کیے بغیر اسلام کا غلبہ نہیں ہو سکتا. اور ان دونوں کا خاتمہ کرنے والے حضرت سیدنا فاروق
رضی اللہ
تعالیٰ. تو گویا کہ جو مقصد رسول اللہ کا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے فاروق اعظم کے دور میں پورا کیا اور ابو بکر صدیق کے دور میں پورا کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر اگر اسلام کا غلبہ کوئی آدمی چاہتا ہے تو وہ ابو بکر و عمر عثمان و علی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا تو حضور کے دور میں غلبہ ہو جاتا، ابو بکر و عمر کی ضرورت ہی نہ ہوتی. ابو بکر و عمر نے قیصر و کسرا کو فتح کیا، ایران اور روم کو فتح کر کے پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کے جتنے اہل کتاب تھے وہ روم کے متحد تھے جو عیسائی ملک تھا، اور دنیا کے سارے آتش پرست اور مجوسی اور مشرق یہ ایران کے متحد تھے. ان دونوں کو فاروق اعظم نے شکست دے کر پوری دنیا کے مذاہب باطلہ کو اسلام کے نیچے سر نگو کر دیا اور اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. اور یہ کام فاروق اعظم کے دور میں
سبحان اللہ.
معلوم یہ ہوا کہ اسلام کو غلبہ نہیں مل سکتا جب تک خلافت راشدہ کو نہ اپنایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلبے کا آغاز ہوا لیکن اختتام ہوا خلافت راشدہ کے دور میں. آج دنیا کے اندر کتنے مسلمان؟ 58 مسلم ممالک، 1.5 ارب مسلمان، 1.5 ارب مسلمان. اور آج سے 50 سال پہلے تو مسلمان ملک کوئی آزاد ہی نہیں تھا، کوئی برطانیہ کا غلام تھا، کوئی فرانس کا غلام تھا، یہ الجزائر فلانس کا غلام تھا، اور یہ پاکستان اور یہ جناب اور مصر وغیرہ یہ سارے یورپ برطانیہ کے غلام تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ ساری غلامی کی زنجیریں کٹ گئی اور اب 58 مسلمانوں کے ملک ہیں. لیکن 58 مسلمانوں کے ملک ہیں اور 1.5 ارب تعداد ہے مسلمان ملکوں میں. سونا سب سے زیادہ مسلمان ملکوں میں، تیل سب سے زیادہ مسلمان ملکوں میں، ربڑ سب سے زیادہ مسلمان ملکوں میں، لیکن اسلام کو غلبہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ ہم لوگ کہیں بوسنیا میں ذبح ہو رہے ہیں، 3.5 لاکھ مسلمان وہاں ذبح ہو گئے، اور کہیں کشمیر کے اندر بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور کشمیر کے اندر وہ ایک آدمی لڑکی کی لاش جو دریائے نیلم میں بہہ کر پاکستان آئی تھی، جس لڑکی کے گلے میں ایک تختی تھی جس تختی پر لکھا تھا کہ اے کاش کوئی محمد ابن قاسم پیدا ہو اور ان بچیوں کے تحفظ کے لیے میدان میں. وہ وقت بھی چشمے فلک نے دیکھا کہ وہاں 50,000 بچیوں کی عصمت دری ہوئی اور پوری دنیا کا مسلمان خاموش رہا. 3.5 لاکھ آدمی بوسنیا میں ذبح کر دیا گیا، فلپائن میں مسلمان ذبح ہوا، فلسطین میں ذبح ہو رہا ہے، تاجکستان میں جا کر اب دیکھو کہ وہاں پر کمیونسٹوں سے جنگ جاری ہے اور مسلمان ذبح ہو رہا ہے. یعنی 58 مسلمان ملک ہو، 1.5 ارب آبادی ہو، اور جناب علی ربڑ اور تیل اور سونا مسلمانوں کے پاس ہو، اور مسلمان مغلوب و مار کھا رہے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نظام خلافت راستہ کا جذب جہاد پیدا نہیں کیے. بلکہ ہوا یہ کہ خمینی نے 11 فروری 1979 کو ایران میں خمینی کا انقلاب آیا. اس انقلاب میں خمینی نے کہا کہ کتابیں چھپی، سب سے پہلے تو لوگوں نے کہا خمینی کا انقلاب اسلام کا انقلاب ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کی کتاب کشف اسرار چھپ کر آئی، جس کے 119 صفحے پہ اس نے لکھا کہ عمر فاروق اصلی کافر و دین. اسلام کا غلبہ کیسے ہو؟ یعنی جو خلفائے راشدین تھے جنہوں نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، ان کو کافر کہا جائے، ان کو اسلام کا دشمن کہا جائے. اس کے خلاف پاکستان میں سپاہ صحابہ مولانا حق نواز جنوی نے قائم کی 1985 میں ایران کے انقلاب کے خلاف. تو ان کو کیا کیا کہ ان پر قاتلانہ حملے ہوئے، ان پر گولیاں برسائی گئی، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. بلاخر 22 فروری 1990 کو گولی مار کر انہیں شہید کر دیا. اور آج دیکھیں 1994 ہے، 4 سال ہو گئے ان کی شہادت کو، 5واں سال یہ جا رہا ہے. اس مدت کے اندر 100 آدمی ہمارا شہید ہو چکا ہے، 100 کے قریب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کیے گئے، کارکن شہید ہو گئے. ان کی جگہ پر سپاہ صحابہ نے مجھے ان کی جگہ پر قائم مقام بنایا، اور میں نے اپنا نائب بنایا مولانا اشار القاسمی. مولانا اشار القاسمی کو جنگ سے الیکشن لڑایا کہ قومی اسمبلی میں جا کر ناموں سے صحابہ کی آواز بلند کرے، لیکن 2 مہینے کے بعد انہیں بھی شہید کر دیا گیا. مولانا مختار سیال کو شہید کر دیا گیا، مولانا عبدالصمد آزاد کو شہید کر دیا گیا، مولانا سید صادق حسین شاہ دیوبند کے فاضل تھے، ان کی عمر 70 سال تھی، 40 سال انہوں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، انہیں گولیاں مار کر جنگ کے اندر ذبح کر دیا. میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کے باوجود یہ مشن ختم نہیں ہوا. اگر یہ کرسی کا لالچ ہوتا تو یہ ختم ہو جاتا، اگر یہ جناب چودراہٹ کی جنگ ہوتی تو ختم ہو جاتی. یہ کیوں نہیں جنگ ختم ہوئی؟ اس لیے کہ مقصد اصل میں ناموس صحابہ کا تھا. اس کے لیے سپاہ صحابہ جب مولانا نواز شہید ہوئے تو 300 یونٹ تھی جماعت، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے 14,000 یونٹ کیمپ ہو چکے. اس وقت پوری دنیا کے اندر 2 درجن سے زائد ملکوں میں سپاہ صحابہ بن چکی ہے. سپاہ صحابہ کے 20 لاکھ سے زیادہ کارکن موجود ہیں. بڑھ کیوں رہے ہیں؟ روزانہ شہید بھی ہو رہے ہیں، پھر بھی کارکن بڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ یہ صحابہ کرام کی بات ہے، اور صحابہ کی ناموس کا تحفظ ہے، اور صحابہ کے لیے جان دیتے ہوئے مجھے فخر ہے، مجھے خوشی ہے. کئی مرتبہ میرے جلسوں میں بم مارے گئے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ بچانے والا اللہ. اور پتہ نہیں آئندہ سال میری اور آپ کی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ہم قبروں کے اندر اتر جائیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک ہمارے خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے سپاہ صحابہ آخری دم تک جد و جہد کرتی رہے. اور صحابہ کے لیے جان دینا یہ سعادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اسی طرح رسول اللہ کے لیے جان دی یا نہیں دی؟ مجھے آپ بتائیں. جنگوں کے اندر رسول اللہ کے دائیں اور بائیں صحابہ شہید نہیں ہوئے. کیا بات تھی کہ جنگ احد کے اندر ایک صحابی کی لاش تڑپ رہی ہے، اس نے مشکیزے والے پانی والے مشکیزے کو بلایا کہ بھی پانی لاؤ. جب وہ قریب آیا تو اس نے کہا کہ پانی تیرے منہ میں ڈالتا ہوں، تو اس تڑپنے والے صحابی نے کہا کہ میں پانی نہیں پینا چاہتا، نہ دوائی چاہتا ہوں، بلکہ میرا تمنا ہے، آخری خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھوں. چنانچہ اسی حالت میں اس نے پانی کا مشکیزہ زمین پہ رکھا اور اس تڑپنے والے صحابی کو کندھے پر اٹھایا اور اٹھ کر پہاڑ کی طرف لے چلا. دور سے جب رسول اللہ کا اس نے چہرہ صحابی نے دیکھا تو کہنے لگا فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہوں. اور اس نے کہا مجھے نیچے اتار دو، نیچے اتار دیا اور وہ گھسٹتا ہوا حضور کے پاس پہنچا. حضور علیہ السلام کے قدم زمین کی طرف لٹک رہے تھے، اس صحابی نے قریب جا کر اپنے رخساروں کو رسول اللہ کے پاؤں کے تلوے سے لگا اور حضور نے اسی حالت میں دیکھا تو آپ نے فرمایا، وہ لوگوں جس نے جنتی دیکھنا ہو اس زیاد ابن مسکر کے چہرے کو دیکھو، یہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے. تو اس کو کسی شاعر نے کہا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی اور. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس صحابی نے نبی کے لیے جان دی، پیغمبر کے لیے کس نے جان نہیں دی؟ جنگ احد کے اندر 70 صحابہ خلافیں تڑپتی رہی، لیکن ایک ایک صحابی جو سوا ہو رہا تھا اس کے دل میں یہی تھا کہ میں آخری مرتبہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھوں. 1400 سال پہلے ان صحابہ نے پیغمبر کے لیے جان دی، نبی کے لیے سب کچھ لٹایا، بچے یتیم کرائے، بیویوں کو بیوہ کرایا. قرآن نے کہا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ جن کو گھروں سے دھکے مار کر میرے لیے نکال دیا گیا، وہ اوذوا فی سبیلی، اور میرے لیے اذیتیں دی گئی، میرے لیے تکلیفیں دی گئی، میرے لیے ان کو مارا گیا. 1400 سال پہلے جن صحابہ کو ذبح کیا گیا، جنگوں میں ذبح کیا گیا، میدانوں میں ذبح کیا گیا، تلواروں سے ذبح کیا گیا، نیزے مار کر ذبح کیا گیا، آج پاکستان میں، ہندوستان میں، آج ایران کے خمینی انقلاب کے بعد ان صحابہ کو کافر و مرتد کہا جائے، ان کو منافق و بےمان لکھا جائے، ان کو شیطان اور ابلیس قرار دیا جائے، تو مجھے بتاؤ میرا کیا فرض ہے؟ جن لوگوں نے نبی کے لیے جان دی ہے آج ان صحابہ کے لیے ہمیں جان دینی چاہیے.
بالکل
لوگ کہتے جی سپاہ صحابہ لوگوں کو مروا رہی ہے، میں فخر کرتا ہوں کہ آج سپاہ صحابہ کسی پرمٹ کے لیے لوگوں کو نہیں مرواتی، سپاہ صحابہ کسی سیمنٹ کی ایجنسی کے لیے یا دنیا کے لالچ کے لیے اور دنیا کی اپروچ کے لیے کام نہیں کرتی، بلکہ سپاہ صحابہ کا بچہ بچہ جان ہتھیلی پر لے کر رسول اللہ کے صحابہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں. کرنا چاہیے یا نہیں
چاہیے؟
مجھے آپ بتائیں، ایکسیڈنٹوں میں نہیں لوگ مر جاتے، حادثات میں نہیں مرتے، یہاں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، روزانہ کتنی لاشیں اٹھتی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اس جرم میں مارا جائے کہ وہ ناموس صحابہ کا علم بردار ہے، ناموس صحابہ کا تعاون کر رہا ہے، تو اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی
نہیں ہو سکتی.
میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ ان صحابہ کی چوکیدار ہے جو صحابہ رسول اللہ کے چوکیدار ہیں، جو صحابہ رسول اللہ کے غلام تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کے ہم چوکیدار کیوں ہیں؟ صحابہ کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے، خدا ہے یا نبی ہے، ان کے لیے لوگ مرتے ہیں، صحابہ تو تیسرے نمبر پر ہیں، ان کے لیے جان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرے بھائیوں، صرف اس وجہ سے کہ صحابہ باقی ہیں تو قرآن باقی ہے، صحابہ باقی ہے تو ایمان باقی ہے، صحابہ باقی نہ ہو تو قرآن قرآن نہیں رہتا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج آپ کے پاس کوئی آدمی آئے کہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہی نہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کا کلام؟ اس پورے اجتماع میں پوچھتا ہوں کہ کوئی آدمی آج یہ نعرہ لگائے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہی نہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یا 1-10 لاکھ جو نبی کی حدیثیں ہیں وہ نبی کی حدیثیں ہی نہیں، تو کیا جواب دو گے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا. آسمانوں سے قرآن اترا، صحابہ نے دیکھا. اگر کوئی آدمی کہے صحابہ تو سارے کافر تھے تو قرآن قرآن رہتا ہے؟ قرآن کو قرآن ثابت کون کرے گا؟ 10 لاکھ نبی کی حدیثیں ہیں، راوی کون ہے؟ راوی تو صحابہ ہیں. پیغمبر میدان بدر میں گئے تو بدر میں صاحب تو گیا تھا یا میں گیا تھا؟ بدر میں تو صحابہ گئے تھے. 313 صحابہ کون تھے؟ خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1,44,000 صحابہ میں صرف 3 آدمی مسلمان تھے، باقی سارے کافر تھے. سوال یہ ہے، نعوذ باللہ، اگر مسلمان صرف 3 یا 4 تھے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنگ بدر کے اندر جو 313 تھے وہ کون تھے؟ جنگ بدر میں 313 اگر مسلمان نہیں تھے تو تلوار اٹھا کر نبی کے لیے جان دینے کے لیے گئے کہتے تھے؟ اور جنگ بدر میں 14 صحابی جو شہید ہو گئے، اور شہید بھی کوئی آدمی ایسے ہوتا ہے جو جس کو دل سے ایمان نہ ہو؟ جنگ احد کے اندر 7.5 صحابی شہید شریک ہوئے جن میں 70 صحابی ذبح ہو گئے، تو کیا ان کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ جنگ خندق کے اندر 3,000 صحابی شہید ہوئے جن میں 19 صحابی شہید ہو گئے، جنگ خیبر کے اندر 13,000 صحابی شہید ہوئے، 13,000 صحابی شہید ہوئے اور ان کے اندر 17 صحابی شہید ہو گئے، جنگ تبوک کے اندر 30,000 صحابی شہید ہوئے اور 30,000 صحابہ میں 7 صحابی شہید ہو گئے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر پیغمبر کے ساتھ صرف 4 آدمی تھے تو یہ 30,000 کون تھے؟ یہ فتح مکہ میں جو 10,000 تھے یہ کون تھے؟ جنگ بدر میں 313 تھے یہ کون تھے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو 1400 صحابہ گئے تھے وہ کون تھے؟ تو میرے بھائیوں، آج اب اگر صحابہ کی میں بات کرتا ہوں تو صرف اس لیے تاکہ اللہ کا دین بچ جائے، اللہ کا قرآن بچ جائے، نبی کا فرمان بچ جائے۔ صحابہ کو نکال کر نہ قرآن قرآن رہتا ہے نہ نبی کا فرمان فرمان رہتا ہے۔ میں اپنے اس دعوے کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ بدر میں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جنگ بدر میں ایک ٹیلے پر آپ نے قیام فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا کہ سعد میرا خیمہ ٹیلے پر لگاؤ۔ حضور کا خیمہ ٹیلے پر لگایا۔ آپ کے خیمے کو عربی میں عریش کہا گیا۔ عریش اس خیمے کو کہتے ہیں عربی میں جس کی چھت نہ ہو، جس کے ارد گرد صرف باڑ بنائی جائے، اسے عریش کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے لیے ایک عریش بنایا گیا۔ حضور خیمے میں تشریف لے گئے اور اس کے اندر پتھر تھے، سنگریزے تھے۔ نماز عشاء کے بعد حضور نے اعلان کیا کہ میرے خیمے میں بغیر اجازت کے کوئی نہیں آ سکتا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ ابو بکر بغیر اجازت کے آ سکتا ہے؟ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد حضور علیہ السلام خیمے میں تھے، ابو بکر صدیق آدھی رات کے وقت آئے تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور میں حیران ہو گیا۔ آدھی رات کو انہوں نے سجدہ کیا، سارا دن آپ نے سفر کیا، اگلے دن جنگ کا میدان گرم ہونا تھا، صحابہ اپنے خیموں میں پیپر لیتے ہوئے تھے اور دشمن سر پہ آ پہنچا تھا، حضور خیمے میں تھے اور حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا تو میں نے دیکھا نبی سجدے میں ہے۔ فرمایا میں تہجد کے وقت آیا تو میں نے دیکھا نبی سجدے میں ہے۔ فرمایا میں اندر داخل ہو گیا اور میں نے اندر داخل ہو کر یہ دیکھنا چاہا اور سننا چاہا کہ رسول اللہ سجدے میں کیا کہتے ہیں۔ جب میں قریب ہوا تو میں نے اپنے کان رسول اللہ کے منہ مبارک کے قریب لگائے، حضور سجدے میں تھے اور میں نے کیا دیکھا کہ چاند کی چاندنی میں رسول اللہ اللہ کے دروازے پر رو رہے ہیں، جس طرح بچہ باپ کے سامنے روتا ہے پیغمبر روتے ہیں، اور نبی کا سر پتھروں پہ پڑا ہوا ہے، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ پتھر بھی آنکھوں کے آنسو سے تر ہو چکے تھے، پیغمبر کی پگڑی اتر کر زمین پر گر چکی تھی اور حضور نے یوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور ہاتھ اٹھا کر پیغمبر ایک ہی لفظ بار بار ارشاد فرماتے تھے، اللہم اے اللہ ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر ان صحابہ کو تو نے آج ہلاک کر ڈالا، لا توبت فی الارض، قیامت تک تجھے پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، قیامت تک تیری پوجا کرنے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، یہ بظاہر تو ایک چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس سے سمندر سے بڑا معنی موجود ہے کہ اس کے اندر پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، اللہم اے اللہ ان تہلک، اگر تو نے ہلاک کر ڈالا، ان تہلک ہذہ العصابہ، عصابہ عصب سے ہے، عصب جتھے کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، اے اللہ اگر تو نے اس جتھے اور گروہ کو آج ہلاک کر ڈالا، لا توبت فی الارض، زمین پہ تیرا نام نہیں ہوگا، تیری پوجا نہیں ہوگی، تیری عبادت نہیں ہوگی۔ یہاں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان تہلک نہیں، اگر تو نے مجھے ہلاک کر ڈالا تیرا نام مٹ جائے گا، مجھے ہلاک کر ڈالا تیرا دین مٹ جائے گا، نہیں، فرمایا ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر اس جماعت کو آج تو نے ختم کر ڈالا تیرا نام نہیں ہوگا، یعنی تیری توحید کی بقا تب ہے کہ یہ صحابہ باقی ہو، تیرے ایمان کی بقا تب ہے کہ صحابہ باقی ہو، تیرے قرآن کی بقا تب ہے کہ صحابہ باقی ہو۔ صحابہ کی بقا ہے تو قرآن باقی ہے، صحابہ کی بقا ہے تو ایمان باقی ہے، صحابہ کی بقا ہے تو شریعت باقی ہے، صحابہ کی بقا ہے تو اللہ کا فرمان باقی ہے، نبی کا فرمان باقی ہے۔ تو صحابہ کی بقا کو اسلام کی بقا کہا گیا۔ آج ان صحابہ کو ایران کا خمینی کافر کہتا ہے، منافق کہتا ہے، اگر میں خاموش ہو جاؤں تو آنے والی نسلیں کہیں گی صحابہ تو واقعی کافر تھے، اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہوتے نا، اگر وہ مسلمان ہوتے تو مولوی کیوں خاموش رہے، پیر کیوں خاموش رہے، چودھری کیوں خاموش رہے، دیندار کیوں خاموش رہے، ہم تو اس لیے بولتے ہیں، جان دے رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، بچے قربان کر رہے ہیں، لیکن بولتے اس لیے ہیں کہ قیامت کے دوں. یہ نہ کہا جائے کہ جب صحابہ کی آبرو کا سوال آیا تو لوگ چپ کر گئے تھے. میرے بھائیوں, اس بنیاد پر آپ ہمارا ساتھ دو یا نہ دو, کوئی مولوی ساتھ چلے, کوئی پیر ساتھ چلے یا نہ چلے, لیکن قیامت کا دن ضرور آئے گا جب ایک طرف صحابہ کے محبت کرنے والے ہوں گے, ایک طرف صحابہ کے دشمن ہوں گے, اور سپاہ صحابہ کا شمار ان غلاموں میں ہوگا جو رسول اللہ کے صحابہ کے لیے میدان عمل میں آتے. میرے بھائیوں, خمینی 17 کتابیں چھپی اور پاکستان میں 140 کے قریب کتابیں چھپی صحابہ کے خلاف ان 12 سالوں میں, ان میں صحابہ کو کافر مرتد لکھا گیا. میں نے وہ ساری کتابیں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو پیش کی. میں وہ کتابیں لے کر نواز شریف کے دروازے پر گیا. یہ بات پاکستان کے اخبارات میں چھپ چکی ہے کہ 165 کتابیں نواز شریف کو ہم نے پیش کی. وہ پہلے مانتا نہیں تھا کہ یہ کتابیں شیعہ نے لکھی ہیں. جب ہم نے کتابیں دکھائی تو اس وقت اس نے کمیٹی بنائی, فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی. اس کمیٹی نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ کتابیں واقعی قابل اعتراض ہیں, سپاہ صحابہ کا موقف صحیح ہے, جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ان کو سزائے موت دی جائے. یہ فیصلہ میرے بھائیوں, لیکن اس کے بعد اس کی حکومت ختم ہو گئی, اس پر عمل درآمد کسی نے نہیں کیا. اس کے بعد یہ بے نظیر آ گئی. اس سے تو ویسے اللہ کی پناہ ہے کہ ایک عورت کا کی حکمرانی اللہ کا ویسے عذاب ہے اس ملک پر جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس ملک پر آیا. تو میرے بھائیوں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپاہ صحابہ دین کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. ناموس سے صحابہ کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ, ہمارے دین کا حصہ ہے. آپ کے دروازے پر ہم آئے ہیں, اس لیے آئے ہیں تاکہ یہاں سپاہ صحابہ کا قیام عمل میں آئے. اس لیے آئے ہیں کہ اس وقت تقریباً 300 کے قریب نوجوان جیلوں میں پڑا ہوا ہے. آپ یہاں جب دعا کرتے ہیں تو کم از کم اپنی دعاؤں میں ان غریبوں کا نام تو لے جو 3-3-4-4 سے جیل سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان شہداء جو شہید ہو گئے اور ان کے بچے جو ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں, اور ان کی کفالت کے لیے آپ دعا کریں. تو میرے بھائیوں, ناموس صحابہ کا تحفظ اصل میں اسلام کا تھا. اصل میں کس کا تحفظ؟ اسلام کا تھا. پاکستان میں ایک رشدی نسل کا آدمی ہے, غلام حسین نجفی. غلام حسین نجفی جس کو میں کہتا ہوں کہ رشدی سے بھی بڑا وہ کام, غلام حسین نجفی, اس نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے قول مقبول. اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم کے خلاف ایک ایسی غلاظت بکی ہے کہ کوئی مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا. اس نے لکھا کہ ام کلثوم عثمان غنی کے نکاح میں, اور جب ام کلثوم فوت ہو گئی تو عثمان غنی نے اس کے ساتھ مردہ حالت میں ہم لکھی. یہ تحریر اس نے لکھی, اور اس کتاب کے خلاف مولانا حق نواز نے اپنے دور میں بڑی آواز بلند کی, لیکن وہ کتاب ضبط نہیں ہوئی. اب اس کا چوتھا ایڈیشن چھپا پاکستان میں, اس کے خلاف پھر ہم نے احتجاج کیا, اس کے خلاف پھر ہم نے آواز اٹھائی. تو میرے بھائیوں, یہ وہ لٹریچر ہے, یہ وہ کتابیں ہیں جن کے خلاف سپاہ صحابہ نبر آزما. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں برطانیہ کے اندر علماء, کئی علماء کے طبقے دین کا کام کر رہے ہیں. مرکزی جمعیت علماء برطانیہ کے نوجوان علماء وہ بھی اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں برطانیہ میں اور بھی کئی علماء کی جماعتیں ہیں جو دین کے کام میں مصروف ہیں. اور سب سے بڑا یہاں کا جو مسئلہ ہے, مجھے علم ہے کہ وہ نئی نسل کا مسئلہ ہے, نئی نسل کے جوانوں کا مسئلہ ہے کہ اولاد تباہ ہو رہی ہے. اس کا صرف ایک علاج ہے کہ آپ اپنی نئی نسل کو صحابہ کرام کے واقعات سنائیں, صحابہ کرام کی تعلیمات سنائیں. صحابہ کرام کی تعلیمات حاصل کرنے والی کوئی نسل گمراہ نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام کی تعلیمات اساس ہے, صحابہ کرام کی تعلیمات بنیاد ہے, صحابہ کرام کی تعلیمات حرز جاں بنائیے. آج تبلیغی جماعت کے نوجوان صحابہ کرام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. حیات الصحابہ اور دوسری کتابیں پوری دنیا کے اندر کئی زبانوں میں چھپ چکی ہیں, اور وہ لوگ دین پر چل رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ صحابہ کرام کے کارناموں کے ساتھ. اور یہاں پر جو نئی نسل ہے ہماری, وہ بھی اگر صحابہ کی تعلیمات کو اپنائے گی تو اسلام پر واپس آ جائے گی, اسلام کو قبول کرے گی. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھی جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو مسجد میں آنے لگ جاتا ہے, اور بچپن میں اپنی اولاد کو دین کی طرف لاتا نہیں. اور جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو کہتے جناب ہمارا لڑکا خراب ہو گیا, ہماری لڑکی خراب ہو گئی, اور ہمارا لڑکا نکل گیا, لڑکی باہر چلی گئی, فلاں کے ساتھ چلی گئی. تو یہ دکھ اور رونا کیوں ہے؟ ہماری اپنی وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کو اپنا. کو پوری دنیا میں پوری دنیا میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت دو درجن ملکوں میں سپاہی صحابہ قائم ہو چکی ہے. ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں کہ صحابہ کرام کے مشن کو آگے بڑھائیں. صحابہ کرام کے